السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پورے عالم اسلام کو بالخصوص سورت کے مسلمانوں کو اور بالخصوص رامی تالاب کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، سب کو ربیع النور کی سچی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ حضرات قبول فرمائیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله صلى الله عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان اپنے آقا و مولا کائنات کے غم گسار مردہ دلوں کو زندہ فرمانے والے بے کسوں کی فریاد کو پہنچنے والے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نے ایک استغاثہ درخواست پیش فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے कि एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। सादा सैंपल एक शेर है। मेरे दोस्तों, दिल दो किस्म के होते हैं। एक जिंदा दिल होता है और एक मुर्दा दिल होता है। जिस तरह बदन दो किस्म के हैं, एक जिंदा बदन है और एक मुर्दा बदन है। जिंदा जो आदमी होता है उसमें समझ होती है, वो अपने काम करता है, अच्छे बुरे को समझता है, फायदे के काम को करता है, नुकसान के काम से बचता है। और जो मुर्दा होता है उसकी समझ ही खत्म हो जाती है, रूह निकल गई, वो अपने अच्छे बुरे को कुछ नहीं समझता। उसके ऊपर बर्फ डाल दीजिए, पड़ा रहता है, आग में झोंक दीजिए, चिल्लाता नहीं है, गर्दन काट दीजिए, जरा भी उसके बदन में हरकत नहीं होती, इसलिए कि वो मुर्दा है। जो मुर्दा होता है उसमें अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाती है, नुकसान और फायदा देने वाली चीज को वो नहीं समझता। और जो जिंदा होता है वो अच्छे बुरे को समझता है, फायदा और नुकसान किसमें है वो इसका शऊर रखता है। इसी तरह इंसान का दिल धड़कता है तो ये मत समझो कि वो जिंदा है। धड़कने वाले दिल की बात नहीं है, वो दिल जिंदा है जो नेकी और बदी को समझता है, बुराई और अच्छाई का शऊर उसके अंदर होता है, वो दिल जिंदा होता है। जब बुराई और अच्छाई में उसे तमीज नहीं होती, वो फर्क नहीं कर पाता, तो ऐसा दिल धड़कता जरूर है लेकिन वो मुर्दा दिल है। और जिसका दिल मुर्दा हो जाता है वो फिर बुराइयों में इस तरह से मुलव्विस होता है कि उसको एहसास तक नहीं होता। एक मोमिन की कामयाबी जिंदा दिली में है। दिल जिंदा हो गया, खुदा की कसम मरने के बाद भी तुम जिंदा रहोगे। और दिल मर गया तो जिंदगी होते हुए तुम मुर्दा कहलाओगे। कुरान में इस किस्म की बहुत सी आयतें हैं। इमाम अहमद रजा हम सब के लिए मुश्तरका तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरखास्त पेश करते हैं, एक दिल हमारा क्या है या रसूल अल्लाह, हमारा दिल आपके सामने, आपके मोजज़े के सामने कोई हकीकत नहीं रखता, यानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना। आजार कहते हैं तकलीफ। हम किसी से जाकर कहें भाई ये मेरा काम छोटा सा है, इसको कर दीजिए, आपको आजार और कोई तकलीफ नहीं होगी। हालांकि दिल, मुर्दे दिल को जिंदा करना बहुत बड़ा काम है, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपके नजदीक तो कोई बड़ा काम है ही नहीं है। एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना। आपकी तो शान यह है कि तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते, ये एक मुहावरा है, मैं तो ये काम चलते फिरते कर लेता हूं, यानी जो काम बहुत आसान है उसको कहते हैं चलते फिरते हम तो ये काम कर लेते हैं। आला हजरत फरमाते हैं आपको अल्लाह ने वो ताकत दी है कि अगर मुर्दा पड़ा हुआ है तो आप चल रहे हैं और ठोकर लगा दिया तो मुर्दा उठ करके अपनी मंजिल पर चला गया। चलते फिरते आपने मुर्दे जिलाए, आपकी शान तो बहुत ऊंची है। आपके गुलाम ऐसे गुजरे हैं जो एक आवाज देते हैं तो पूरे कब्रिस्तान के मुर्दे खड़े हो जाते हैं। गौसे पाक ने आवाज दिया उठो, कब्रिस्तान का एक मुर्दा नहीं। जिसके जिसके कान में गौसे आजम की आवाज गई कब्र से निकल पड़े, सड़ी गली हड्डियों में जान आ गई। जब आपके शाहजादे जो नबी नहीं है आपकी नस्ल के हैं, 500 साल के बाद पैदा हुए हैं, वो मेरे गौश आवाज दे तो कब्र के सारे मुर्दे खड़े हो जाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके शहजादों को ये पावर मिला है तो आपके सामने हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा करने में क्या तकलीफ होगी सरकार, हम सब मुर्दा दिलों को जिंदा फरमा दीजिए। एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। ये जनाबे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक हिस्सा है। जितने कुफार थे सबके दिल मर चुके थे, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान की तासीर थी कि काफिर मुर्दा दिल लेके आते थे, उन्हीं काफिरों में से उमर बन गए। ऐसे जिंदा दिल के वो जिस तरफ अपनी आवाज को पहुंचाना चाहे पहुंचा सकते हैं। जिनके नाम से शैतान भागता है जो दिलों को मुर्दा करता है, हुजूर फरमाते हैं मेरा उमर वो है जिस गली से गुजर जाता है शैतान उधर से कभी गुजरता ही नहीं। इतनी हैबत, इतना जलाल उमर फारूक का था। दोस्तों इसलिए आला हजरत अर्ज करते हैं हम सब के दिल या रसूल अल्लाह मुर्दा हो चुके हैं, हमें अच्छाई और बुराई में तमीज नहीं हो रही है। फायदा क्या है हमारा, नुकसान किस में है, हम सब हमारा एहसास खत्म हो गया है। ऐ अल्लाह के रसूल अब हमारी कौम के इस मुर्दा दिल को एक ठोकर लगा दीजिए ताकि सारे मुर्दा दिल जाग जाएं और हर तरफ नेकी नेकी का गलबा हो जाए। एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। एक साहब आए कहने लगे मौलाना अहमद रजा का ये शेर हमारी समझ में नहीं आया। हमने कहा क्यों, तो कहता क्या है वो कि कहीं मुर्दे चलते फिरते हैं, नहीं समझे, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। उसका मतलब ये समझा था कि मुर्दे जो चलते फिरते हैं उसको हुजूर ने जिला दिया। वो कहता है जब वो चलता फिरता है तो मुर्दा कहाँ, मारे सर फूटे घुटना। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि चलते फिरते मुर्दों को जिलाया, हुजूर चलते फिरते हैं और मुर्दों को जिला देते हैं। अल्फाज को अगर मिला दिया जाए और अलग कर दिया जाए तो मतलब अलग अलग हो जाता है। एक पुल टूट गया था, कमजोर हो गया था पुराने जमाने में, और बादशाह ने ऑर्डर कर दिया था कि इधर से कोई वाहन कोई आदमी गुजरे नहीं, पहरा बिठा दिया था। एक बड़े जमींदार की बारात उधर से निकली तो जो वहां पर पहरेदार थे انہوں نے روک دیا. بادشاہ کا آرڈر ہے اس برج سے آپ گزر نہیں سکتے, کمزور ہو گیا کہیں گر سکتا ہے. بڑی منت سماجت زمیندار صاحب نے ان نگہبانوں سے چوکیداروں سے کیا اور کہا کہ ہمیں صرف گزرنے دو. اس بیچارے نے اپنے بادشاہ کے پیے کو ایک خط لکھا کہ ایسے ایسے زمیندار صاحب کی بارات جا رہی ہے اور برج سے گزرنے کے لیے بہت اصرار کر رہے ہیں, تو کیا کیا جائے. اور بادشاہ کا سخت آرڈر تھا کہ اس برج سے کوئی گزر نہیں سکتا, اور جو گزرنے کی اجازت دے گا اسے پنشمنٹ کیا جائے گا, سزا دی جائے گی. بادشاہ کا سیکرٹری بہت ہوشیار تھا, اس نے ایک خط لکھا ان چپراسیوں کو, پل کی نگہبانی کرنے والوں کو روکو مت جانے دو. سمجھے, روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو, دونوں مطلب ہو سکتا ہے. نہیں سمجھے, روکو الگ کر دو اور مت جانے دو تو کیا ہوا, جانے نہیں دینا, یہی تو مطلب ہوتا. اور روکو مت, یہ بیچ میں جو مت ہے ادھر روکو سے لگا دو تو کیا ہوگا, روکو مت جانے دو, تو یہ پرمیشن ہوں گے. کلام میں ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں, آگے سے ملا دو تو مطلب کچھ اور پیچھے والے سے جوڑ دو تو مطلب کچھ اور. یہ اردو کلام میں ایسے بہت سی باتیں ہیں. اب وہ پرچی پہنچی چٹھی چوکیدار کے پاس, اس نے پڑھا روکو مت جانے دو, کہا پرمیشن مل گئی آپ لوگ چلے جائیے. اس طرف جو کھڑا تھا اس نے روک لیا, کس نے تم کو آنے دیا, بولے بادشاہ کی پرمیشن مل گئی. کہا ثبوت, اس نے چٹھی بتایا. تو اب ادھر کا چپراسی پڑھ رہا ہے روکو مت جانے دو, بولے یہ تو لکھا ہے روکو مت جانے دو, آئے کیسے. اب بادشاہ کے ہاں وہ چٹھی پہنچی, حضرت اس کا مطلب کیا ہے. بادشاہ نے کہا کس نے لکھا, بولے آپ کے پیے اور سیکرٹری نے لکھا, اس کو بلایا. تمہارا مطلب کیا تھا, کہا میرا مطلب یہ تھا کہ روکو مت جانے دو. بادشاہ آپ کا جو آرڈر تھا میں اس کے خلاف کر سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا یہ بہت ہوشیار ہے, اس کو انعام دو. الفاظ کی توڑ مروڑ کرنے میں مانا کہیں کا کہیں پہنچ جائے. اب اعلی حضرت تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا, اور وہ اوندھا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا. ادھر کو چلتے پھرتے کو ادھر جوڑ دیا اور ادھر سے الگ کر دیا, تو اس کے ذہن میں اس کا مطلب ہی نہیں آ رہا ہے. اعلی حضرت کے شعر کو سمجھنے کے لیے ایک من عقل تو دس من علم چاہیے. ایک من عقل ہو اور دس من علم ہو تب سمجھے گا, اور اگر دس من عقل ہو اور ایک گرام علم ہو, خود بھی گڈھے میں گرے گا دوسروں کو بھی گڈھے میں گرائے گا. یہ بڑا اونچا مقام ہے امام احمد رضا کا. اللہ تعالی ان کی قبر پر رحمتوں کی ساون بھادو برسائے, پوری دنیا نے ان کا جشن سر سادہ علم کی وجہ سے منایا ہے, اور خدا کے محبوب کے محبوب ہونے کی وجہ سے منایا. میرے مصطفیٰ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے محبوبوں کو نوازتے ہیں,
اور دنیا میں آنے سے پہلے بھی اپنی رحمت کی بارش فرماتے ہیں. حضور کی سیرت آپ سننے آئے ہیں. سیرت کہتے ہیں چال چلن، عادت و اطوار. جو انسان کی سیرت ہے اس کے حال چال، چال چلن، عادت و اطوار کو سیرت کہتے ہیں. آدمی جب پیدا ہو جاتا ہے تب اس کی سیرت معلوم ہوتی ہے، اس کی عادت کیا ہے، اس کے چال چلن کیسے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے. کوئی ایسا بچہ آپ بتا دیجئے ابھی پیدا نہیں ہوا اور اس کے چال چلن اور سیرت کا پتہ چلے، امپوسیبل. ہر انسان کی سیرت پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا کرم یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے آپ کے حالات اور آپ کی سیرت دنیا کو. بہت سی اس قسم کی روایتیں ہیں. آج پہلا دن ہے اس لیے ایک روایت مواہب الدنیا امام حجر اسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور کتاب سیرت النبی میں ہے. ایک روایت آپ نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے 50 اور ایک روایت میں ہے 40 دن پہلے مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ابرہا حبش کا بادشاہ، یمن کا بادشاہ ابرہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا. کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے بہت بڑا لشکر لے کر آیا جس میں ہزاروں گھوڑے تھے، ہزاروں ہاتھی تھے، جنگ کے سامان سے پورا لشکر لیس تھا. وادی محصر منا اور مصدلفہ کے بیچ میں ابرہا کے لشکر نے آ کر پڑاؤ ڈالا اور ان کے ہاتھیوں کا جو سردار تھا وہ سفید ہاتھی تھا، جس ہاتھی پر ابرہا بادشاہ کو بڑا ناز تھا اور بڑی اس سے محبت کرتا تھا. بڑے بڑے ناز و نیام سے اس ہاتھی کو اس نے پالا تھا، ایک سے ایک غذا کھلاتا تھا. وہ ہاتھی بھی اس مارکے اور جنگ میں ابرہا لے کر آیا تھا اور اسے یقین تھا کہ میرا ہاتھی کعبے کی دیواروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اور اس ہاتھی کا نام اس نے محمود رکھا تھا، سفید رنگ کا تھا. ہر ہاتھی کالے رنگ کا ہوتا ہے لیکن یہ عجیب مخلوق معلوم ہوتا تھا، بہت خوبصورت. اس کا نام محمود تھا. جب بادشاہ ابرہا کے لشکر وادی محصر میں آ کر پڑاؤ ڈالا تو آس پاس کے جنگلوں میں مکے کے رہنے والوں کے جانور اونٹ اور بکریاں چرتے تھے. ابرہا کے فوجیوں نے یہ ظلم کیا کہ سارے جانوروں کو ہانک کر انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. عربوں کی سب سے بڑی سمپتی، سب سے بڑی دولت ان کی بکریاں تھیں، ان کے اونٹ تھے، ان کے جانور تھے. سارے مکے کے لوگ پریشان ہو گئے اور انہی بکریوں میں اور اونٹوں میں حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے ان کے بھی جانور تھے. جب پتا چلا کہ ابرہا کے فوجیوں نے مکے کے لوگوں کے جانوروں کو اپنے قبضے میں کر لیا، حضرت عبد المطلب گھر سے نکلے. یہ عبد المطلب حضور کے دادا بہت اونچے قد کے تھے، گورا کلر، سرمگی آنکھیں، بڑے حسین و جمیل اسمارٹ تھے. پورے عرب میں ان کے جیسا خوبصورت نہیں. حضرت عبد المطلب پورے مکے کے لوگوں کے سردار تھے اور کعبے کے متولی تھے. جب انہیں یہ پتا چلا کہ ہمارے اونٹوں کو ابراہا کے لشکریوں نے قید کر لیا ہے تو آپ گھر سے نکلے اور سیدھے ابراہا بادشاہ کے خیمے میں پہنچے. اس نے دیکھا ایسا شاندار آدمی, بادشاہ بھی اتنا مرعوب ہوا کہ حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر تخت سے اٹھ کر تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ حیبت کس کی تھی؟ اس نور کی تھی جس کے یہ امین رہ چکے تھے. حضرت عبد المطلب کو اپنے تخت پر بٹھایا اور کہا آپ کا انٹروڈکشن. آپ نے فرمایا میں عرب کا سردار ہوں, کعبے کا متولی ہوں. تو ابراہا سوچ رہا تھا کہ ہم کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں اور عرب کا سردار ہمارے پاس آیا ہے تو شاید یہ کعبے کے سلسلے میں مجھ سے گفتگو کرے کہ اے بادشاہ کچھ لے دے کر کے تم واپس جاؤ اور کعبے کو مسمار مت کرو. پوچھا آپ کس لیے آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا تمہارے سپاہیوں نے ہمارے جانوروں کو قید کر لیا, میں اپنے جانور تم سے لینے آیا ہوں. تو بادشاہ ہنسا, کہا مجھے تعجب ہے تم اتنے عقل مند اور اتنی بڑی قوم کے سردار, جس کام کے لیے گفتگو کرنی چاہیے تھا, کعبے کو بچانے کے مسئلے پر گفتگو کرنی چاہیے تھی, اس کا تم ذکر نہیں کرتے. اپنے اونٹوں اور جانوروں کی تم کو فکر ہے, کعبے کی فکر نہیں ہے. تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اونٹ میرے ہیں, کعبہ میرا نہیں ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے, جس کا گھر ہے وہ بچائے گا, مجھے کیوں فکر کرنی. مجھے فکر اپنے اونٹوں کی ہے اس لیے میں اپنا اونٹ لینے آیا ہوں. حضرت عبد المطلب کی یہ گفتگو سن کر کے اس نے ان کے جو اونٹ تھے واپس کر دیے. آپ وہاں سے چلے. حضرت صاحب مواہب الدنیا لکھتے ہیں جب آپ چلے تو یہ ہاتھی جس کا نام محمود تھا اور بادشاہ جس پر ناز کرتا تھا, جس جنگ میں یہ ہاتھی لے کر جاتا تھا وہ جنگ فتح کر کے آتا تھا. جب حضرت عبد المطلب خیمے سے نکلے اور خیمے کے باہر وہ سفید ہاتھی کھڑا جھوم رہا تھا, حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو سجدے میں گر گیا. ہاتھی سجدے میں گر رہا ہے اور صرف سجدہ ہی نہیں کر رہا ہے. مواہب الدنیا کی یہ روایت اٹھا کر دیکھو, سنی بھی دیکھو ٹنی بھی دیکھو, ہاتھی سجدے میں گر کر اور عربی زبان میں بڑی فصاحت کے ساتھ حضرت سیدنا عبد المطلب حضور کے دادا سے گفتگو کرنے لگا, اے مکے کے سردار عبد المطلب, میرا سلام ہو اس نور پر, آئے ہاں اس نور پر میرا سلام ہو جو کبھی آپ کی پیشانی میں تھا. یہ نور جو پیشانی میں تھا وہ عبداللہ کی طرف منتقل ہو چکا تھا اور حضرت عبداللہ سے آمنہ کے شکم میں آ چکا تھا. صرف 40 دن ڈلیوری کو باقی رہ گئے تھے. وہ ہاتھی جانتا ہے کہ عبد المطلب اس نور کے امین تھے اور وہ نور ان کی پیشانی میں کبھی تھا. ہاتھی کہتا اس نور کی تجلی میں وہ حیبت ہے کہ میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں. اے عبد المطلب وہ نور جب ظاہر ہوگا تو میرا سلام کہے. ایک درندہ جانور, ایک ہاتھی حضور کی پیدائش سے پہلے سلام بھیجوا رہا تھا, نہیں سمجھے. اور یہ مردہ دل حضور کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. حضور کی یہ سیرت کا ایک حصہ ہے. حضور دنیا میں نہیں آئے اور جانور بھی آپ کی سیرت کو جانتے ہیں, مانتے ہیں اور اس پیشانی کے سامنے جھک جاتے ہیں جس میں کبھی نور مصطفیٰ کی تجلی چمک رہی تھی. آج وہ خونخوار ہاتھی سجدے میں گر گیا. حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس چلے گئے. اب رہا بادشاہ, بڑا مطمئن ہو گیا کہ اب تو کعبے کی دیوار اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. حضرت عبد المطلب مکہ پہنچ کر کے, منا سے مکہ پہنچ کر کے اور اپنی پوری قوم کو جمع کیا, اپنے جانور لو, جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے جاؤ. ابرہہ بادشاہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہوا ہے, اس کی تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خود حضرت عبد المطلب اپنے جانور کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے اپنے گھر والوں کو, اور وہاں کھڑے ہو کر منظر دیکھ رہے ہیں کہ اب کعبے کا کیا ہوتا ہے. تاریخ بتاتی ہے, روایت میں آیا ہے, حضرت عبد المطلب پہاڑ پر کھڑے ہیں, آپ کی پیشانی سے ایک نور نکلا اور وہ نور ایسا چمکا کہ پورے مکے کے گلی کوچے روشن ہو گئے. کعبہ جگمگا رہا تھا جیسے تمہاری گلی جگمگا رہی ہے. حضرت عبد المطلب کی وہ پیشانی جس میں کبھی نور مصطفیٰ تھا, اس پیشانی سے نور ایسا نکلا کہ پورا کعبہ جگمگا رہا ہے. میں تو سوچنے لگا یہ حدیث پڑھ کر کے حضور کی آمد ہونے والی ہے اور دادا کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے جو کعبے کو سنگھار رہا ہے, کعبے کو روشن کر رہا ہے کہ اے لوگو آنے والا نور بن کر آ رہا ہے. اور پیشانی ہے عبد المطلب اس کعبے کو جگمگا رہا ہے جس کعبے کو وہ نور مصطفیٰ پاک اور صاف فرمانے والے. جب یہ کیفیت ہوئی تو آپ نے کھڑے کھڑے سارے عرب کے قبیلوں کو آواز دی, گھبراؤ مت, یہ ایک نشانی ہے کہ اب کعبے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ کہنے کے بعد سب کو تسلی دی. اب تاریخ اور حدیث بتاتی ہے ابرہا نے صبح سویرے اپنے لشکر کو تیار کیا, مکے کی طرف مارچ کرو. اور اس کی عادت تھی کہ جب لشکر چلتا تھا تو یہ محمود سفید ہاتھی یہ آگے آگے چلتا تھا اور سارے ہاتھی اس کے پیچھے اور بعد میں سب گھوڑے اور لشکر چلتے تھے. بادشاہ نے کہا اپنے پیلوان سے کہ محمود کو لے کر آگے آگے بڑھو. جب اس سفید ہاتھی کو اٹھایا گیا اور چلایا گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہیں کا وہیں بیٹھ گیا. اتنی مار پڑی, پیلوان نے کوچے دیے لیکن یہ ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوا. کیوں؟ وہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں, اے فوجیوں, اے بادشاہ, میں تمہارے قبضے میں نہیں ہوں, میں اس نور کا احترام کرتا ہوں جس کے دادا آئے تھے تو میں سجدے میں گر گیا تھا. میں اس کعبے کو جو خدا نے بنایا ہے اس کو ڈھانے کے لیے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں. بہت کوشش کی لیکن وہ ہاتھی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکا. کافی دیر ہو گئی, اتنے میں چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں لے کر ٹڈی دل کی طرح فضا میں چھا گئے, جس کا ذکر سورہ فیل کے اندر رب نے فرمایا ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ پورے واقعے کی تاریخ قرآن پیش کر رہا ہے. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ قرآن کا جملہ ہے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. کیا اے حبیب آپ نے یہ نہیں دیکھا, یعنی دیکھا ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ابھی حضور کو پیدا ہونے کو 50 دن باقی ہے اور یہ ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا اور قرآن نازل ہوتا ہے تو اس انداز سے کہ اے حبیب آپ نے اس واقعے کو تو دیکھا ہے. ارے جب تھے ہی نہیں تو دیکھا کیسے؟ بولو, یہ حضور کی سیرت ہے. ابھی شکم مادر میں ہیں اور مینا میں محمود ہاتھی اٹھ نہیں رہا ہے, ابابیل پرندے انہیں ستیہ ناش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے محبوب تم نے سارا منظر دیکھ لیا ہے. یہ حضور کی سیرت. سارے بچے پیدا ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھتے ہیں میرے حبیب کی سیرت پیدا ہونے سے پہلے شروع. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل. کہ تمہارے رب نے اس فوج کے اور ہاتھی والوں کے سارے مکر اور فریب کو تباہ و برباد کر دیا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیج دی جو ان فوجیوں کے سروں پر چھوٹے چھوٹے کنکر گراتے تھے اور جس کی وجہ سے سب کے سب کھائی ہوئی کھیتی چبائے ہوئے ڈنٹھل کی طرح بھوسا بن کر کے وادی محسر میں بکھر گئے. یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے, بلکہ اور آگے بڑھو. حضور فرماتے ہیں یہ تو قرآن تو فرماتا ہے یہ تو 50 دن پہلے کی بات ہے, اور ہمیں کہنے دیجئے کہ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اور حضور کی سیرت کا باب شروع. حضور فرماتے کن تو نبی و آدم بین الروح والجسد. میں نبی اس وقت بھی تھا, میں غیب کی خبر دینے والا اس وقت بھی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں منتقل ہو رہے تھے, اس کی منزلیں طے کر رہے تھے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیدا ہونے کے بعد اور آج بھی آپ کی سیرت کا سلسلہ شروع ہے. یہ شعر اسی سے منسلک ہے. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. مصطفیٰ پیارے آپ بھی زندہ ہیں, آپ کی سیرت آپ کے معجزات آپ کی طاقت آپ کی توانائی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. یا رسول اللہ ایک نگاہ فرما دیجئے تو ہمارے بگڑے ہوئے دل سیدھے ہو جائیں. صحابہ کرام کا یقین دیکھیے, اللہ تعالی نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا. اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں, یعنی گناہ کر بیٹھیں اور چاہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ کو معاف فرما دے, تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے حبیب ایسے گنہگاروں
اور مجرموں کو تو یہ چاہیے کہ کہیں بھی نہ جائیں, جاؤ موقع آپ کے دربار میں آ جائیں, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا چاہیے کہ میرا انہوں نے میری نافرمانی کی ہے, میرا گناہ انہوں نے کیا ہے, تو میرے دربار مسجد میں آ جانا چاہیے. آئے آئے, یہ نہیں فرما رہا ہے جاؤں کا مسجد میں جانا نہیں, کعبے کی طرف نہیں, آنا ہے تو مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ. گناہ کیا ہے اب تمہیں کہیں جانا نہیں, جاؤں کا آپ کی بارگاہ میں آ جانا, اور وہاں آ کر اللہ سے معافی مانگے, حضور کے دربار میں اللہ سے معافی مانگے. اللہ کے دربار میں آ کے معافی مانگنا چاہیے, لیکن رب فرماتا ہے واستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگے, اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے بخش دے. کیا اللہ تعالی مسجد میں نہیں سنتا, کعبے میں پکار کو نہیں سنتا؟ ارے جہاں سے پکارو میرا رب فرماتا ہے جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. لیکن گنہگاروں کو حضور کے پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ کیا وہیں پر اللہ ہے؟ اللہ کو ایک جگہ مقید مت مانو. لیکن رب فرما رہا ہے میں تو ہر جگہ سے سنتا ہوں, مصطفیٰ کے پاس آؤ گے تو میں سن کر قبول بھی کر لوں گا. سننا دو قسم کا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں فلاں آفیسر کے بعد پاس گیا, سب کچھ کہا لیکن میری سنتا ہی نہیں تھا. بہرا تھا کیا مطلب نہیں سنتا, یعنی جو میں نے کہا وہ اسے قبول نہیں کرتا, اس کو کہتے میری سنتا ہی نہیں. میں جج کے پاس میں نے بہت کچھ کہا لیکن جج نے میری سنا ہی نہیں. بہرا تھا, نہ سننے کا مطلب یہ ہے قبول نہیں کیا. اور ایک سننا ہے واقعی کام سے اس کا, ارے میں ایک چٹکے سے بولا تو سن لیا. یہاں پر مطلب کیا ہے؟ کان سے سننا. ایک ہے قبول کرنا اور ایک ہے کان سے سننا. اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے سنتا ہے لیکن قبول وہاں کرتا ہے جب مصطفیٰ کے پاس جا کر کے تم اللہ سے مانگو. فرماتا ہے جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے, واستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگے. جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو حضور کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے واستغفر لهم الرسول. چونکہ میرے حبیب رحمت للعالمین ہیں, جب یہ چلائے گا روئے گا اللہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے, تو رحمت للعالمین کو رحم آ جائے گا اور وہ بھی اسے سہارا دیں گے اور عرض کریں گے مولا اسے معاف کر دے. یہ تو بہت دیر سے چل رہا ہے معاف کر دے معاف کر دے, معاف نہیں ہو رہا ہے. مصطفیٰ کہہ دے کہ معاف کر دے, لوجد اللہ توبہ رحیمہ, تو یہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائے. مصطفیٰ کی سفارش یہ تو زندگی میں تھی ہی, اب صحابہ کرام میں وہ حضرات بھی ہیں جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ہاں تابعین میں وہ حضرات بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد ان سے کچھ غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, تو وہ سیدھے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ پہنچ کر کے حضور کے مزار مقدس سے لپٹ کر یہی آیت تلاوت کر رہے ہیں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. رب نے ہمیں یا رسول اللہ یہاں بھیجا ہے, آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں. قبر پاک سے اور بعض روایت میں ہے کہ غیب سے آواز آئی, اے استغفار کرنے والے جا تیرے گناہ کو معاف کر. یہ حضور کی سیرت وصال کے بعد بھی ہے اور پیدائش سے پہلے بھی ہے, اور میلاد النبی میں جو سیرت بیان کی جائے گی وہ پیدائش کے بعد والی سیرت ہوگی انشاءاللہ. ہر دن آپ حضرات آئیں گے. مجھے خوشی ہے کہ اتنے لوگ پہلے دن آ گئے. اللہ آپ کے آنے اور جانے کو قبول فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں میلاد النبی سے پہلے اور وفات کے بعد ہے ان سب کا حصہ ان حاضرین کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے.
آمین.
وما
آمین.
علینا الا البلاغ.
آمین.
کھڑے ہو کر کے اب صلاۃ و سلام پڑھ لیا.
مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بزم
خالی ہاتھوں کو رحمت للعالمین کی برکتوں کے پھول سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کو اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما. پروردگار عالم ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے, جو بے روزگار ہیں انہیں روزیاں دے دے,
جو روزگار والے ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے. جو قانونی پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں کورٹ کچہری سے انہیں پریشانیاں ہیں, مولا ان کے جائز حقوق کو فیصلہ فرما کر انہیں سکون عطا فرما. یا اللہ یا رحمان, جن بچیوں کی شادی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے, ان کی عمریں گزر رہی ہیں, ان بچیوں کی شادی کے لیے غیبی انتظام فرما دے, ان کے لیے اچھے نیک جوڑے کا انتظام فرما. میرا العالمین اپنے کرم سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, اور جو بیمار نہیں ہیں صحت مند ہیں ان کی صحت کو برقرار فرما دے. میرا العالمین اپنے کرم سے اس محلے کے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کو اور مجلس میں آنے والوں کو دین دنیا کی خوب خوب برکتیں عطا فرما. دشمنوں کی دشمنی, حاسدوں کے حسد, شریروں کے شر, گمراہوں کی گمراہیت سے سب کو محفوظ فرما. اور سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو یا اللہ ہماری زبانوں پر جاری ہو, لا الہ
الا اللہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ ضرب لگا دیجئے, لا الہ
الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ,
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.